ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نکالے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ، تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
ایران پر پابندیوں کے معاملے میں چین کی مخالفت۔ فلسطینیوں کے خلاف امریکہ کی نئی سازش۔ پاکستانی فوج مغربی افواج سے زیادہ کامیاب۔ لبنان کی دفاعی اسٹریٹجی میں مزاحمتی قوت کا اہم کردار۔ افغانستان کی جنگ کے بارے میں جرمن حکومت کا موقف۔
جی ناظرین، جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف مزید پابندیاں عائد کیے جانے کے موضوع کا جائزہ لیا جانے کے سلسلے میں چین نے اپنی مخالفت کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ اس سلسلے میں کم از کم جنوری میں ایسا کوئی اجلاس نہیں ہوگا۔ مبصرین چین کی مخالفت اور جنوری میں ایران کے خلاف سلامتی کونسل میں کسی بھی طرح کے اجلاس کے انعقاد کے نہ ہونے کو امریکہ کی سفارتی ناکامی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
اقوام متحدہ میں چین کے نمائندے نے اعلان کیا ہے کہ سلامتی کونسل جنوری میں ایران کے خلاف پابندیوں میں توسیع کے موضوع کا جائزہ نہیں لے گی۔ اقوام متحدہ میں چین کے نمائندے نے، جن کا ملک اس وقت سلامتی کونسل کا چیئرمین ہے، منگل کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا اور کہا کہ ایران کے ایٹمی معاملے پر سفارتی کوششیں جاری رکھی جانی چاہیے۔ ایران کے خلاف وائٹ ہاؤس کی کوششوں کو چین کا منفی جواب ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے دو دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن نے دیگر ملکوں کے ساتھ اپنے مذاکرات شروع کر دیے ہیں تاکہ ایران پر مزید پابندیاں عائد کی جانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ایران کے خلاف امریکی اقدامات جو گزشتہ نومبر میں ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی پر واشنگٹن کے دباؤ اور تہران کے خلاف سیاسی قرارداد پاس کیے جانے کے ساتھ ہی دوبارہ شروع ہوئے ہیں، اب اس بات پر متمرکز ہو گئے ہیں کہ ایران پر مزید سخت پابندیاں عائد کی جائیں۔ امریکہ نے اس سے پہلے دسمبر میں کہا تھا کہ 5+1 گروپ کی طرف سے ایران کو رواں مہینے کے آخر تک اس بات کی مہلت دی گئی ہے کہ وہ 20% افزودہ یورینیم کو اپنے 3.5% افزودہ یورینیم سے بدلنے پر تیار ہو جائے، لیکن اس گروپ کی طرف سے دسمبر میں جو اجلاس کا اعلان کیا گیا تھا وہ منسوخ ہو گیا اور کہا گیا کہ جنوری میں یہ اجلاس ہوگا، اور اب جنوری میں بھی اس اجلاس کے انعقاد کے کسی طرح کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ چنانچہ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے پیر کو کہا کہ 5+1 گروپ نے ایران سے جواب مانگنے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی ہے۔ اس درمیان امریکی وزیر خارجہ نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ایران نے اس تجویز کو قبول نہ کیا تو اسے مزید سخت بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایک ایسے وقت جب سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ 5+1 گروپ کے اجلاس کا منعقد نہ ہونا اور اسی طرح ایران کے خلاف دیگر اقدامات کی ناکامی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایران کے سلسلے میں امریکہ کی تمام سفارتی کوششیں شکست سے دوچار ہوئی ہیں اور اب وائٹ ہاؤس کے حکام کی کوشش ہے کہ وہ اپنے اندر اختلافات پر پردہ ڈالیں۔ ان سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس پوری صورتحال میں جو چیز سب سے زیادہ اہم کردار کے حامل ہے وہ اپنے برحق مطالبات پر ایران کا ڈٹا رہنا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایران کسی بھی طرح کے ٹکراؤ کا حامی نہیں ہے اور وہ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا، اور یہ بات بھی سبھی جانتے ہیں کہ ایک سیاسی حربے کے طور پر دھمکیوں کی زبان استعمال کرنے کا دور گزر چکا ہے، اور یہ بات بھی سبھی جانتے ہیں کہ ایران اپنے پرامن ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں منطقی راستے پر گامزن ہے اور اس کو وہ جاری رکھے گا۔
ناظرین، گزشتہ 60 برسوں سے فلسطینیوں کے خلاف مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں اور امریکہ اس میں پیش ہے۔ اس بار امریکہ نے ایک نئی سازش رچی ہے جی ہاں، وہ ایک فلسطینی مملکت کے قیام کے اعلان کی صورت میں ایک ایسے فلسطینی مملکت کے قیام کا منصوبہ امریکہ نے تیار کیا ہے، جس کی نہ تو اپنی کوئی فوج ہوگی اور جس کی نہ ہی اپنی کوئی سرحد ہوگی، جس کی نہ اپنی کوئی خارجہ پالیسی ہوگی اور نہ ہی جس کا کوئی اپنا ارادہ اور عمل دخل ہوگا۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
صہیونی اخبار یدیوت اہرونوت نے ایک مقالے میں امریکہ کے اس منصوبے کا انکشاف کیا ہے جس کے تحت واشنگٹن ایک ایسی فلسطینی مملکت کو قائم کرنا چاہتا ہے جس کی نہ تو اپنی فوج ہو اور نہ اپنا کوئی ارادہ، بلکہ وہ پورے طور پر اسرائیل کی نگرانی میں رہے۔ یہ منصوبہ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت بے دست و پا فلسطینی حکومت کا قیام بھی اسی صورت میں عمل میں آئے گا جب فلسطینی عوام اور اسی طرح عالمی برادری صہیونی حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم کر لے گی۔ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کا یہ منصوبہ اس بات کو پوری طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ اسے صہیونی لابی کی ہی ایما پر تیار کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جیسے بھی ہو صہیونی حکومت کو ایک جائز حکومت تسلیم کر لیا جائے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ جیسے بھی ہو فلسطینی عوام کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے صہیونی حکومت کی پالیسیوں کو آگے بڑھایا جائے، اور اسی لیے وہ اس طرح کے منصوبے پیش کر کے ایک ایسی فلسطینی حکومت کے قیام کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے جو ایک آزاد و خود مختار حکومت ہو اور جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ صہیونی حکومت مختلف شرطیں عائد کر کے من جملہ یہ کہ فلسطینی مملکت بہت ہی محدود ہونا چاہیے اور اس کی سرحدیں بھی عبوری ہوں اور اس کی اپنی فوج بھی نہ ہو اور نہ ہی کوئی خارجہ پالیسی ہو۔ عملی طور پر ایک آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کے موضوع کو پس پشت ڈالنا چاہتی ہے، کیونکہ ایسی صورت میں جب کسی ملک کی اپنی سرحد نہ ہو اور جس کی قلمرو بھی نہ ہونے کے برابر ہو اور اس کی اپنی فوج اور خارجہ پالیسی بھی نہ ہو، تو اسے کسی بھی طور پر ایک ملک کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ امریکہ اور صہیونی حکومت نے جس فلسطینی حکومت کے قیام کا منصوبہ پیش کیا ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف ایک بہت ہی خطرناک سازش ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے جو منصوبہ پیش کیا ہے اس سے ایک بار پھر عالمی برادری بحران فلسطین کے بارے میں امریکہ کی زور زبردستی کی پالیسیوں سے آگاہ ہو گئی ہے۔ امریکی حکام ایک طرف تو روڈ میپ پیش کر کے جس میں ایک فلسطینی مملکت کی بات کی گئی ہوتی ہے خود کو فلسطینیوں کا ہمدرد ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس فلسطینی مملکت کی شکل اور اس کی خصوصیات بھی بیان کر کے عملی طور پر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ایک آزاد فلسطینی مملکت کے قیام کے حق میں نہیں ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ اسی حقیقت کے پیش نظر جب بحران فلسطین کے بارے میں امریکہ کی طرف سے کوئی منصوبہ پیش کیا جاتا ہے تو اسرائیلی حکومت فلسطینیوں کے خلاف اپنے توسیع پسندانہ اور ظالمانہ اقدامات تیز کر دیتی ہے تاکہ فلسطینیوں کے حقوق سرے سے ہی پامال کر دیے جائیں۔
لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی مری نے کہا ہے کہ لبنان کی دفاعی اسٹریٹجی میں اگر مزاحمتی قوتیں اور ان کا اسلحہ نہ ہو تو اس طرح کی اسٹریٹجی ایک توہم سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ لبنان میں مزاحمتی قوتوں کا فلسفہ وجودی لبنان کی عرضی سالمیت اور اس کی حیثیت اور اقتدار اعلیٰ کا دفاع کرنا ہے۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بری نے کہا ہے کہ لبنان کی دفاعی اسٹریٹجی مزاحمتی قوتوں اور ان کے اسلحے کے بغیر محض ایک توہم ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ مزاحمتی قوتوں کا فلسفہ وجودی لبنان کی حیثیت و آزادی کا دفاع اور صہیونی حکومت کی دھمکیوں اور خطرات کا مقابلہ کرنا ہے۔ نبی بری نے کہا کہ جب تک صہیونی حکومت کی طرف سے خطرات باقی ہیں ہم کسی بھی صورت میں اپنے اسلحے نہیں رکھیں گے۔ نبی بری نے ساتھ ہی ایسے لوگوں کے دعووں کو غیر منطقی اور غیر مربوط قرار دیا جن کا کہنا ہے کہ لبنان پر اسرائیل کے حملوں کا خطرہ اس لیے ہے کہ لبنان کی مزاحمت قوتیں مسلح ہیں. انہوں نے کہا کہ 1982 میں لبنان پر صہیونی حکومت کے وسیع حملوں کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی بیروت پر صہیونی حکومت کے حملے اور اس پر قبضے کے وقت تو حزب اللہ تشکیل بھی نہیں پائی تھی, تو پھر صہیونیوں نے کیوں لبنان پر حملہ کیا تھا. لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ جو لوگ لبنان کی آزادی اور مزاحمت قوتوں کے اسلحے کے بارے میں نظریہ پردازی کرتے ہیں, جب لبنان دسیوں سال تک صہیونیوں کے قبضے میں تھا اس وقت وہ کہاں تھے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ لبنان میں مزاحمتی تحریک لبنان پر اسرائیل کی جارحیتوں کا مقابلہ کرنے کے جذبے کے تحت ہی وجود میں آئی ہے اور اس کا مقصد وطن کی سرزمین کا دفاع اور اس کی حفاظت کرنا ہے.
اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا. افغانستان پر اگرچہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے لشکر کشی کی, لیکن 2001 اور 2002 کے بعد سے اب تک کی جو صورتحال ہے تقریباً 9 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اس میں امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو کوئی بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے سے دن گزرتا جا رہا ہے امریکہ کو اپنے اتحادیوں کے تعلق سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایک ایک کر کے اس کے اتحادی اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں. جرمنی جو دیگر تمام معاملات میں امریکہ کی پیروی کرتا رہا ہے, افغانستان کے معاملے میں اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اب مزید افغانستان میں فوج نہیں بھیجے گا اور سمجھتا ہے کہ افغانستان کے مسائل اور مشکلات فوجی طریقے سے حل نہیں ہوں گے. مبصرین جرمنی کے اس تازہ ترین موقف کو امریکہ اور جرمنی کے درمیان اختلافات سے تعبیر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہمان اور سیاسی امور کے ماہر جناب مجتبیٰ امانی صاحب سے. امانی صاحب السلام علیکم. امانی صاحب, جرمنی کی حکومت نے کہا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ یا وہاں کی مشکلات فوجی طریقے سے یا طاقت کے ذریعے حل نہیں ہو سکتی اور یہ کہ ہم مزید فوج اب افغانستان میں نہیں بھیجیں گے, تو کیا اس سے افغانستان کے تعلق سے امریکہ اور جرمنی کے درمیان اختلافات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, عرض سلام.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں آپ کی خدمت میں بھی اور ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں. اختلاف افغانستان کے بارے میں شروع سے ہی نیٹو کے رکن ملکوں کے افواج کے درمیان اختلاف رہا ہے. ہر ملک اپنے نقطۂ نگاہ سے افغانستان کو دیکھ رہا تھا. بعض ممالک اس فکر میں تھے کہ ان کے لیے کچھ اقتصادی مفاد وہاں پر حاصل ہوں. بعض حتیٰ وہاں بعض کی نگاہ وہاں منشیات پر بھی تھی اور یہ ہدف ان کا کسی حد تک حاصل بھی ہوا, اس لیے کہ افغانستان میں منشیات کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. کچھ لوگ اس فکر میں تھے کہ دہشت گردی کا خاتمہ اور ان کے بقول افغان جو دہشت گرد ہیں جو وہ مغربی ممالک کا رخ نہ کریں, لیکن یہاں پر امریکی افغانستان پر قبضہ کرنے کے بارے میں زیادہ سوچ رہے تھے اور نیٹو کے دیگر ممالک نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا. جرمنی کا نقطۂ نگاہ اس سے مختلف تھا. جرمن حکام اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم افغان افواج کو ہمیں ٹریننگ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک کو چلا سکے, محفوظ رکھ سکے. البتہ میں ان کی ان باتوں پر زیادہ مطلب اعتماد نہیں کرتا ہوں کہ ان کا مقصد یہی ہو. میرا نظریہ یہ ہے ایک جملے میں کہ وہاں پر افغانستان میں نیٹو کے رکن ملکوں کے درمیان مفادات کا اختلاف ہے، اور وہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اسی بنا پر جرمن حکام نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ جو ایک بات واضح ہے کہ افغانستان میں ہر ملک اپنے خاص مقصد کے ساتھ، جس مقصد کے تحت بھی نیٹو کے زیر سایہ افغانستان میں آیا ہو، بہرحال اس کا جو نتیجہ افغان عوام کے لیے ظاہر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مرکزی حکومت کا عمل دخل ختم ہو گیا، بدامنی بڑھ گئی، اقتصادی حالت افسوسناک ہو گئی، منشیات کی پیداوار بہت زیادہ بڑھ گئی، اس لیے کہ افغانستان میں کوئی بھی مطلب اقتصادی میدان میں بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ رہائشی علاقوں پر بمباری اور بدامنی کی وجہ سے اقتصادی سرگرمیوں کے لیے
اس دوران چین کی حکومت نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ افغان عوام کی جو زندگی ہے، جو ان کی مسائل ہیں، ان کی مشکلات ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے مدد کریں۔ ان حالات میں عالمی برادری سے چین کی اس درخواست کو آپ کس زاویے نگاہ سے دیکھتے ہیں؟
چین نے کوشش کی ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران عالمی مسائل میں زیادہ کردار ادا کرنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے کے اشروں کے برخلاف چین میں اس کام کی طرف کوئی اس کا میلان اور رجحان نہیں تھا، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا، اپنی سرحدوں کے بارے میں سوچتا تھا۔ لیکن افغانستان میں بد امنی کا جو موضوع ہے، اس سے چین کی اقتصادیات پر بھی برا اثر پڑا ہے، اور چین کی سلامتی کو بھی بہرحال افغانستان کے حالات سے خدشات لائق ہیں کہ یہ جو افغانستان میں مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، یہ چین پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور چین اس وقت دنیا کی ایک اقتصادی طاقت ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ بہتر راستہ ہے کہ افغانستان میں معیشتی اور سیکورٹی کے میدان میں مدد کر کے، اور در حقیقت نیٹو کے جو رکن ممالک ہیں ان کے موقف کے پر تنقید کرتے ہوئے، وہ شاید کچھ ایسا کر سکے کہ اس کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکے۔ افغانستان کے سلسلے میں
جو سیکورٹی کی صورتحال ہے، سلامتی کی صورتحال ہے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ چین کو جو اس وقت سب سے زیادہ تشویش یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی چاہتے ہیں کہ پورے علاقے پر اپنا تسلط جما لیں اور پورے علاقے پر ان کا کسی بھی طور سے کنٹرول ہو جائے، تو اس تعلق سے چین کو اس سلسلے میں کافی تشویش ہے۔ لہذا اس طرح کی وہ درخواست کر رہا ہے عالمی برادری سے کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو تاکہ امریکہ کے لیے کوئی بہانہ نہ بنے۔
جی ہاں، چین بہرحال ایک نیٹو کا جو فوجی معاہدہ ہے، وہ یہ چین اور روس کے مقابلے کے لیے وجود میں آیا تھا، اور اس کی تشکیل کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہی تھی۔ تو چین کو بہرحال یہ تشویش ہے کہ نیٹو کے جو رکن ممالک ہیں، نیٹو کی افواج اس کے پڑوس میں آ جائیں، اس کے پڑوس میں کسی ملک پر قبضہ کر لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خود چین کے لیے خطرہ ہے، چین اس کو جو ہے وہ آسانی سے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس کا مقابلہ کریں اور وہ راستے اختیار کریں، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے اشارہ کیا کہ وہاں پر جو سیکورٹی کا مسئلہ ہے، افغانستان پر قبضے کا مسئلہ ہے، تو وہاں پر امن قائم ہو تاکہ اس پر قبضے کا بہانہ ختم ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ اور نیٹو اچھی طرح جانتے ہیں کہ صرف اس وقت تک وہ افغانستان میں باقی رہ سکتے ہیں اور اس ملک پر اپنا قبضہ جاری رکھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں بدامنی باقی رہے، اس ملک میں اقتصادی ترقی کے امکانات پیدا نہ ہوں، اس ملک کی حکومت میں مرکزیت نہ پائی جائے۔ یہ غلط خیال ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ امریکی یا نیٹو کے رکن ممالک یہ سوچیں کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ وہ افغان عوام کی مدد کے لیے آئے ہیں تو یہ بڑی غلطی ہوگی، وہ اپنے خاص مقاصد کے لیے آئے ہیں۔ ظاہر ہے ان باتوں کا تو وہ بہانہ بناتے ہیں اور اس کا سہارا لیتے ہیں، خود علاقے کے عوام بھی اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ امریکہ کے لوگ بھی، امریکیوں کا کوئی مقصد ایسا نہیں ہے جو افغان عوام یا اس علاقے کے عوام کے معیشتی ترقی کے لیے ہو یا ان کے بہتری کے لیے ہو، اسی بنا پر وہاں پر بدامنی ہے، وہاں پر تباہی ہے۔ البتہ چین اپنے نقطۂ نگاہ سے اس بات کی مخالفت کرتا ہے، چین جانتا ہے کہ اگر اس کے پڑوس میں بدامنی ہو تو یہ بدامنی ظاہر ہے کہ اس کو بھی متاثر کرے گی۔
صاحب ایک چیز جو اکثر اور بیشتر مبصرین کہتے ہیں یہ ہے کہ جو افغان عوام کا سابقہ ہے تاریخی، اس کے پیش نظر انہوں نے کبھی، چاہے وہ برطانیہ کا دور حکومت رہا ہو یا سابق سوویت یونین کا، انہوں نے غیر ملکی تسلط کو قبول نہیں کیا اور ان کو بہرحال نکال باہر کیا اپنے ملک سے۔ اس وقت امریکہ گزشتہ 8-9 برسوں سے قابض ہے اس کے اتحادی، تو جو ان کی ثقافت ہے، جو ان کی تہذیب ہے، جو ان کا سابقہ ہے افغان عوام کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ یا نیٹو آئندہ وہاں پر رہ سکیں گے، یا ان کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امریکہ اور نیٹو کا مستقبل کیا ہوگا افغانستان کے اندر؟
البتہ ماضی میں افغان عوام نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک طاقتور ملک کو ایک اچھی فوج کے ساتھ اور ایسے ملک کو کہ جس کی فوج بہت قوی تھی، بہت طاقتور تھی اور ایٹمی طاقت تھی، سپر پاور تھی، اس کو انہوں نے جھکایا اور مجبور کیا کہ وہ افغانستان سے باہر جائیں۔ ظاہر ہے کہ روس کے ساتھ جو کچھ ہوا، میرا اشارہ اس طرف تھا، سوویت یونین کی طاقت اس زمانے میں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طاقت امریکہ سے، آج جو امریکہ کی طاقت اس سے بہتر تھی، اس لیے کہ وہ امریکہ اس کے پڑوس میں تھا، اس کے جو وسائل تھے اور جو آسانیاں حاصل تھیں۔ امریکی افواج کو ایک لمبا راستہ طے کر کے افغانستان میں آنا ہے اور یہ اس علاقے کی جو ثقافت ہے اور یہاں کے جو روایات ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہ اجنبی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں طویل عرصے میں امریکیوں کی کامیابی کے امکانات روس سے بہت کم ہیں۔ البتہ ایک فرق ہے کہ روسیوں کو کافر سمجھا جاتا تھا، ان کو کافر کہا جاتا تھا، امریکی اس زمانے میں مشرک سمجھے جاتے تھے۔ آج افغان عوام کے نقطۂ نگاہ سے ایسا لگتا ہے کہ جو نفرت امریکیوں کی نسبت یہاں پھیل چکی ہے، وہ افغان عوام کی نگاہ میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں اور کافر حربی ہیں، یعنی وہ کافر جو جنگ کے لیے آیا ہے۔ افغان عوام کی نگاہ میں وہ ایک ایسا کافر ملک ہے جو ان سے جنگ کے لیے آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیرونی افراد کے مقابلے میں سخت مقابلہ کریں گے۔
ہمارے معزز مہمان جناب امانی صاحب کی گفتگو سنی، یقینی طور پر امریکہ اور نیٹو کا انجام وہی ہوگا جو ماضی میں افغانستان میں سابق سوویت یونین اور برطانیہ کا ہو چکا ہے، جل یا بدیر اس کا بہرحال ہمیں اور آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، قبل اس کے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، یہ بتاتے چلیں اور معذرت کرتے چلیں کہ آج ہماری ٹیلی فونی گفتگو جو پاکستان کے تناظر میں ہونی تھی، وقت کی کمی کے باعث نہ ہو سکی، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، بہت شکریہ۔